اس کی پیشانی پر علوم قرآنی اور حقائق فرقانی کا ذخیرہ کے الفاظ ثبت ہوتے تھے. اس رسالے کا تعارف کراتے ہوئے خود مولانا مغفور نے لکھا تھا، رسالے کا مقصد وحید اعلائے کلمۃ اللہ اور دعوت جہاد فی سبیل اللہ ہے. یہ رسالہ امت مسلمہ کو ایک نئی زندگی کی دعوت دیتا ہے، اور اس کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے دل اور دماغ کو مسلمان بناؤ، جاہلیت کے طریقے چھوڑ کر اسلام کی صراط مستقیم پر چلو، قرآن کو لے کر اٹھو اور دنیا میں غالب بن کر رہو. پھر جب 1941 میں سید والا قدر نے اقامت دین کی عملی تحریک کا آغاز فرمایا تو اس کے چند ہی ماہ بعد انہوں نے اپنی شعرہ آفاق تفسیر تفہیم القرآن لکھنے کا کام بھی شروع کر دیا. یہ انقلاب انگیز اور عہد آفرین تفسیر 30 سال کی شبانہ روز محنت کے نتیجے میں تکمیل کو پہنچی. اس طویل تحریکی زندگی کے دوران میں کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس میں مولانا مغفور نے تقریر و خطاب کے ذریعے سے بھی قرآن حکیم کا پیغام عام فہم انداز میں لوگوں تک پہنچانے کا کام جاری نہ رکھا ہو. یہ داستان اپنی جگہ طویل ہے، ہم اس کو صرف لاہور تک محدود کر رہے ہیں. قیام لاہور کے دوران میں مولانا مرحوم نے مختلف مقامات پر درس قرآن و حدیث کا سلسلہ جاری رکھا. یہ درس کبھی اسلامیہ پارک میں جاری رہا، کبھی مسجد رسول پورہ اچھرا میں، کبھی 5A زیلدار پارک میں، کبھی ٹیمپل روڈ پر، کبھی جامع مسجد فتح محمد روڈ میں، کبھی برکت علی اسلامیہ ہال میں، اور کبھی مسجد مبارک واقع عبد الکریم روڈ لاہور میں. مسجد مبارک میں درس قرآن کا آغاز ستمبر 1959 میں ہوا، اور اس سلسلے کا آخری درس مولانا مغفور نے یہاں 7 ستمبر 1969 کو دیا. اس کے بعد موصوف کی مسلسل خرابی صحت کی بنا پر درس جاری نہ رہ سکا. پیغام قرآن کیسٹ سیریز کے تحت جتنے درس آپ تک پہنچیں گے ان سب کا تعلق اسی آخری سلسلہ درس سے ہے. مسجد مبارک کے سلسلہ درس کو بھی ہم دو بڑے ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا دور جو ستمبر 59 سے شروع ہوا، اس میں درس قرآن کا آغاز سورہ قصص سے کیا گیا تھا جو 20ویں پارے کے آغاز میں آئی ہے. اس زمانے میں تفہیم القرآن سورہ نمل تک لکھی جا چکی تھی، اس لیے درس کا آغاز اس سے اگلی سورہ یعنی سورہ قصص سے کیا گیا تاکہ لوگ اس حصہ قرآن کے مطالب و مفاہیم سے بھی آگاہ ہو سکیں. ملک کے مخصوص سیاسی حالات کی بنا پر 5 جنوری 1964 کے بعد درس کا یہ سلسلہ معطل ہو گیا. اس زمانے تک اس سلسلہ درس میں 30ویں پارے کی تکمیل ہو چکی تھی. اس کے بعد شروع سے قرآن مجید کا آغاز کیا گیا تھا اور سورہ بقرہ کے 6ویں رکوع کی تفسیر جاری تھی. 2.5 سال کے طویل تعطل کے بعد مسجد مبارک میں درس قرآن کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے. اس دور کا پہلا درس مولانا مغفور نے 12 جون 1966 کو دیا. اس درس میں موصوف نے سورہ قاف کے 1ویں رکوع کی تفسیر بیان فرمائی. یہ سورہ 26ویں پارے کے آخری حصے میں آئی ہے. اس زمانے میں سید مرحوم سورہ الحجرات تک تفہیم القرآن لکھ چکے تھے اور سورہ قاف کی تفسیر لکھ رہے تھے. یہ سلسلہ درس چھوٹے بڑے وقفوں کے ساتھ 7 ستمبر 1969 تک جاری رہا. 7 ستمبر کا درس 30ویں پارے کی سورہ الانشقاق کی تشریح و تفسیر پر مشتمل ہے. اس طرح پہلے دور میں مولانا مغفور نے 11 پاروں کی اور دوسرے دور میں 3.5 پاروں کی یعنی کل 14.5 پاروں کی تفسیر بیان فرمائی. افسوس ہے کہ پہلے دور کے بہت کم درس ریکارڈ کیے جا سکے. یہ جاننا بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ سید مودودی اپنے اس ہفتہ وار درس میں قرآن مجید کے علاوہ حدیث مبارک کا درس بھی دیتے اور حاضرین کے سوالوں کے جوابات بھی ارشاد فرماتے. اس طرح مجموعی طور پر درس قرآن و حدیث میں 1.5 سے 2 گھنٹے تک کا وقت صرف ہوتا. ان مذکورہ درسوں میں سے سردست صرف قرآن مجید کے درس پیغام قرآن کیسٹ سیریز کی شکل میں پیش کیے جا رہے ہیں. آخری گزارش ان کیسٹوں کی ریکارڈنگ کے فنی معیار کے بارے میں ہے. یہ امر واضح ہے کہ یہ درس باقاعدہ کسی اسٹوڈیو میں ریکارڈ نہیں کیے گئے تھے، اس لیے ان کی ریکارڈنگ میں اس معیار کی توقع نہیں کی جا سکتی جو ایک اسٹوڈیو کی ریکارڈنگ میں ہوتی ہے. یوں بھی پبلک مقامات پر ریکارڈ کی ہوئی چیزوں میں خارجی آوازوں اور شور و غل کا داخل ہو جانا ایک فطری امر ہے. کچھ ایسی ہی صورت مولانا مغفور کے ان ریکارڈوں میں بھی محسوس کی جا سکتی ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ان درسوں کی ریکارڈنگ بالعموم نہایت معیاری ہے. جہاں کہیں کوئی خاص کمی رہ گئی ہے اس کی وضاحت اس درس کے آغاز میں یا کسی اور مناسب مقام پر کر دی گئی ہے. اس طرح توقع ہے کہ یہ درس اپنی اہمیت اور افادیت کے پیش نظر پوری یکسوئی، اطمینان اور شرح صدر کے ساتھ سنے جائیں گے اور فہم قرآن کے سلسلے میں ایک نہایت قیمتی اور تاریخی سرمایہ متصور ہوں گے. محترم سامعین، ان تمہیدی گزارشات کے بعد اب سماعت فرمائیے سورہ فاتحہ کی تشریح و تفسیر. یاد رہے کہ جناب سید مودودی نے یہ درس 15 ستمبر 1963 کی صبح کو دیا تھا. خطاب فرما رہے ہیں جناب مولانا سید ابو العالی مودودی رحمہ اللہ تعالی.
آج کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئے سرے سے قرآن مجید شروع کرتے ہیں. قرآن مجید میں یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ فیضا قرآت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب تم قرآن پڑھو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان الرجیم. اسی حکم کی بنا پر قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کیا جائے. پہلے میں اسی چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہدایت کیوں دی گئی ہے. پناہ مانگنے میں آپ سے آپ کچھ باتیں شامل ہوتی ہیں. پناہ مانگنے کے عین مفہوم میں کچھ چیزیں شامل ہیں، ایک خود پناہ، دوسرے پناہ مانگنے والا، تیسرے وہ جس سے پناہ مانگی جائے. پناہ مانگنے والا پناہ ہمیشہ اس صورت میں مانگا کرتا ہے جبکہ اسے کسی خطرے کا احساس ہو. اگر خطرے کا احساس ہی نہ ہو تو پناہ کا کوئی تصور اس کے ذہن میں نہیں آتا. اور پناہ ہمیشہ اس سے مانگی جاتی ہے جس کے متعلق آدمی کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ یہ خطرے محسوس کر سکتا ہے اس خطرے سے جس کا ہم احساس کریں. جب تک یہ دونوں باتیں شامل نہیں ہوں گی آدمی کے ذہن میں نہ تو پناہ لینے کا تصور آئے گا اور نہ کسی کی طرف وہ توجہ کرے گا پناہ مانگنے. ظاہر بات ہے کہ اگر کسی آدمی کو پناہ لینے کی ضرورت کا احساس ہی نہ ہو تو وہ کبھی نہیں بھاگے گا. جیسے مثلا زلزلہ اچانک آتا ہے، چونکہ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا اس کا کہ کوئی خطرہ پیش آنے والا ہے، اس وجہ سے لوگ اطمینان سے بیٹھے رہتے ہیں. اگر ایک منٹ پہلے بھی انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ زلزلہ آنے والا ہے اور ہمارے مکان کے گر جانے کا خطرہ ہے، آپ کھڑے ہوں تو بے خبری کی وجہ سے آدمی خطرے میں مبتلا ہو سکتا ہے. لیکن اگر خطرے کا احساس ہو جائے، یہ معلوم ہو جائے کہ مثلا شیر آ رہا ہے، یہ معلوم ہو جائے کہ مکان گرنے والا ہے، یہ معلوم ہو جائے کہ آگ لگنے والی ہے، تو آدمی فوراً ہوشیار ہوتا ہے اور اب وہ پناہ لینے کی ضرورت محسوس کرتا ہے. اسی طرح سے اگر آدمی کو یہ اطمینان نہ ہو کہ جس کے فلاں جگہ مجھے تحفظ حاصل ہوگا، تو اطمینان کے ساتھ اس جگہ کی طرف رخ نہیں کرتا. اگر ایک آدمی مثلا خطرہ محسوس کرتا ہے لیکن اسے جائے پناہ نہیں معلوم, آپ دیکھیں گے کہ ڈونڈا تک رہے گا. گھبرایا گھبرایا چاروں طرف پھرے گا, کیونکہ اس کو یہ اطمینان نہیں ہے کہ فلاں جگہ ہے کہ جہاں مجھے پناہ نصیب ہو. اطمینان کے ساتھ کسی ایک ہی طرف رخ اسی صورت میں آدمی کیا کرتا ہے جبکہ اس کو پورا یقین ہو کہ فلاں جگہ ہے جہاں مجھے پناہ ملے. اب دیکھیے جو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے جو ہدایت فرمائی گئی کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی منا مانگو شیطان رجیم سے, اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ شیطان رجیم ایک خطرہ عظیم ہے مسلمان انسان سے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اول روز پیدائش سے جب کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اسی وقت سے وہ یہ اس بات کے اوپر خار کھائے بیٹھا ہے کہ جس خلافت کے منصب پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو معمور کیا اس خلافت کے منصب کا میں اس کو نااہل ثابت کروں, میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو خلافت سونپی جاتی, اور میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اور فساد برپا کرے گا اور وہ خرابیاں لائے گا جو خلافت کے منصب کے لیے موزوں ہیں. یہ قرآن مجید اس حقیقت کو بیان کرتا ہے, اور وہ اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ تمہارا اصلی دشمن شیطان ہے جو اس بات کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکائے, تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالے, تم کو دنیا پر فریفتہ کرے, تمہیں آخرت کو بھلائے, حتیٰ کہ خود اللہ تعالیٰ کے وجود میں تمہارے دلوں میں شک ڈالے, ہر ممکن طریقے سے وہ تم کو بہکانے پر تلا ہو. اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ زلزلہ مثلاً اچانک آتا ہے, آدمی کو ہی معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں زمین کے اندر وہ مواد پک رہا ہے جو زلزلہ لائے, تو بے خبر آدمی خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہے. اگر خبردار اس کو کر دیا جائے کہ یہ زلزلہ آنے والا ہے اور آدمی محسوس کر لے کہ یہ میرے لیے خطرناک ہے, تو اس صورت میں آدمی پناہ لینے کی کوشش کرے گا, بچنے کی کوشش کرے گا. قرآن مجید وہ کام کرتا ہے کہ وہ خبردار کر دیتا ہے آدمی کو کہ تمہارے لیے شیطان ایک خطرہ ہے, کہ جو اس بات کے لیے تلا ہوا ہے کہ تم قرآن مجید کو نہ سمجھو اور کوشش کرتا ہے کہ تم الٹا سمجھو, کوشش کرتا ہے تمہارے دلوں میں شکوک ڈالنے کی, کوشش کرتا ہے تمہیں رائے ہدایت سے بھٹکانے کی. یہ آخری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے دی ہے, لیکن شیطان کی کوشش یہ ہے کہ یہیں سے آدمی ہدایت نہ پائے, اور اگر یہاں سے اس نے ہدایت نہ پائی تو دنیا میں اور کہیں کوئی ہدایت وہ پا نہیں سکتا. اس وجہ سے چونکہ یہی ایک منبع ہدایت ہے, یہی سرچشمہ رہنمائی کا, اور شیطان اس بات کے اوپر تلا ہوا ہے کہ تم یہاں سے ہدایت نہ پانے پاؤ, اس وجہ سے تم کو اس خطرے کو محسوس کرنا چاہیے جب قرآن پڑھنے بیٹھو تو اس خطرے کو محسوس کرو کہ شیطان مجھے بہکا ہے. دیکھیے قرآن مجید میں بکثرت وہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو بہت سے انسانی نظریات کے خلاف ہوتی ہیں, بہت سی وہ باتیں بیان کی گئی ہیں جو انسان کی خواہشات نفس کے خلاف ہوتی ہیں, بہت سی وہ باتیں بیان کی گئی ہیں جو انسان کے انسانوں میں جو مختلف قسم کے اوہام اور رسوم اور عادات رائج ہیں ان کے خلاف پڑتی ہیں. پھر بہت سی وہ چیزیں ہیں کہ جو متشابہات کے قبیل سے ہیں, جن میں اس بات کا امکان ہے کہ آدمی اگر غلط معنی لے بیٹھے تو بالکل کفر میں مبتلا ہو جائے. مثلاً قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا ذکر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر کرتا ہے. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں اگر آدمی ان کو غلط معنی میں لے بیٹھے تو کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے. اسے خدا کی پناہ مانگتا ہوں, بلکہ فی الواقع آپ کے اندر احساس ہونا چاہیے کہ شیطان رجیم ایک خطرہ ہے, اور دوسرے یہ کہ اللہ کی پناہ جب مانگنے جائیں تو اپنی طرف سے وہ کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ اللہ کی پناہ سے محروم ہوں. جو مثلا یہ کہ آدمی زبان سے کہہ رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن اپنے وہ تصورات جو اس کے دماغ میں بیٹھے ہوئے وہ ان کو نہیں نکالتا، اپنے جو نظریات قائم ہیں ان کے اوپر جمع ہوا ہے، کوشش یہ کر رہا ہے کہ قرآن اس کے مطابق ہی ملے. اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو حقیقت میں نہ خطرہ لائق وہ خطرے کا احساس ہوا ہے، نہ وہ اللہ کی پناہ پھر واقع مانگ رہا ہے. اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ذہن کو دوسرے تصورات سے خالی کر لیں اور اس ارادے سے بیٹھیے کہ یہاں سے ہدایت پاؤں، اس کے بعد اللہ کی پناہ آپ کو ملے گی. اور جس وقت آپ کے دل میں کوئی احساس پیدا ہو، آپ محسوس کر جائیں اس بات کو کہ کوئی وسوسہ آ رہا ہے، کوئی شک آ رہا ہے، تو پھر کانپ جائیے اور اللہ کی پناہ، تب جا کر یہ نسخہ کارگر ہو سکتا ہے. یہ حقیقت میں کوئی تعویذ نہیں ہے یا کوئی عملیات کی قسم کی چیز نہیں ہے کہ زبان سے نکالتے ہی اس کے بعد پھر وہ حصار ہو گیا آپ کے گرد اور اب شیطان نہیں آ سکتا، یہ بات نہیں. اس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم کو یہ ہدایت کی ہے کہ میری کتاب کو پڑھتے ہوئے چوکنے رہو، بالکل ہوشیار رہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید کی ہر سورت سوائے سورہ توبہ کو اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے. سورہ توبہ میں اس کو اس لیے درج نہیں کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید جو لکھا گیا تھا تو اس میں سورہ توبہ کے اوپر بسم اللہ لکھی گئی نہیں پائی گئی. حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو قرآن مجید مرتب کیا گیا تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی سورتیں لکھوا کر ایک تھیلے میں رکھ چھوڑی تھی، اس تھیلے کو نکالا گیا اور نکال کر تمام سورتیں ترتیب کے ساتھ جیسے حضور نے بتائی تھی وہ رکھ کر ان کی نقل شروع کی گئی. تو چونکہ حضور کی لکھوائی ہوئی سورت کے اوپر سورہ توبہ کے اوپر بسم اللہ نہیں کی، اس وجہ سے صحابہ کرام نے بھی اس کو درج نہیں کیا. باقی کوئی سورت قرآن مجید کی ایسی نہیں ہے جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم. اب دیکھیے فرشتہ جب آ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صورت پیش کرے گا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ میں اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہا ہوں، اللہ کے نام سے پیش کر رہا ہوں. یعنی وہاں اس کے معنی یہ ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیش کریں گے تو لام والا اس کا مطلب یہی ہوگا کہ میں اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہا ہوں، اللہ کی طرف. ہم جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اس کے معنی ہے کہ میں شروع کر رہا ہوں اس کتاب کی تلاوت اللہ کے نام سے، اس اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم. اس فرق کو آپ ملحوظ رکھیں، ہم جب پڑھتے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ ہم آغاز کر رہے ہیں اللہ کے نام سے. اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرنا اپنے اندر کئی معنی رکھتا ہے. ایک معنی اس کے یہ ہے کہ آدمی جب اللہ کے نام کے ساتھ کسی کام کو بھی شروع کرنے کا ارادہ کرے گا تو لا محالہ اگر فی الواقع وہ مومن ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے تو نیک نیتی کے ساتھ شروع. یہ ظاہر بات ہے کہ کوئی آدمی مثلا کوئی جیب کترا کسی شخص کی جیب کاٹتے ہوئے اپنا ہاتھ ڈالتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھے، کوئی بدکار آدمی بدکاری کا ارتکاب کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھے اگر وہ مومن ہے. اور اگر کوئی شخص یہاں تک جاتا ہے تو اس کے یعنی نہایت شدید قسم کے فاسق و فاجر اور شدید قسم کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ایک گناہ کا جس کو وہ جانتا ہے کہ اللہ نے اس کو منع کیا ہے اس کا آغاز کرتے ہوئے اللہ کا نام ہے. ظاہر بات ہے کہ آدمی نیک اور صحیح کام ہی کا آغاز بسم اللہ سے کرے، اور نیک اور صحیح کام کا آغاز جب وہ بسم اللہ سے کرے گا تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو نیک نیتی ممکن ہے اس کے ساتھ کرے. ایک کافر غالباً قرآن مجید کا کی اگر تلاوت کرے گا قرآن مجید کو فرض کیجیے کہ وہ سمجھنا چاہتا ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ممکن ہے کہ چونکہ یہاں لکھا ہوا ہے اس لیے وہ پڑھ لے لیکن اس ارادے سے نہیں پڑھے گا کہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ آتا ہے یہ صرف ایک مومن ہی کر سکتا ہے جو ایمان رکھنے والا ہو کہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کا آغاز کرے اور اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرنا بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ آغاز کرے الا یہ کہ آدمی سمجھتا ہی نہ ہو کہ میں بسم اللہ کیوں کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر آدمی کسی کام نیک کام کا آغاز کرتا ہے دنیا بھر کا اصول ہے کہ آپ کسی کی طرف توجہ کریں گے تو وہ آپ کی طرف توجہ کریں گے. جب آپ اللہ کی طرف توجہ کریں گے کوئی معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف توجہ نہ کرے. جب آپ اللہ کا کلام شروع کرتے وقت اس کے نام سے اس کا آغاز کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی تائید اور اس کی توفیق بھی آپ کی طرف متوجہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نیک نیتی کے ساتھ اگر کہہ کر قرآن مجید کا آغاز کیا جائے پہلے آدمی نے اللہ کی پناہ مانگی شیطان رجیم سے اس کے بعد اللہ کے نام سے وہ آغاز کر رہا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کی کا نام لیتے وقت اس کی جو بہترین جو صفات ہیں ان کا ذکر آدمی کرے. اللہ کی صفات تو بے شمار ہے لیکن اللہ کی بہترین صفت جو ہے اس کی وہ رحمت اور آدمی کو سب سے بڑھ کر اس کی جس صفت سے امیدیں وابستہ ہیں وہ اس کی رحمت. آدمی امیدیں وابستہ کرتا ہے مثلا اس کی کوئی صفت ہے قہار ہونا تو وہ آدمی کے اندر خوف پیدا کرتی ہے. کوئی صفت ایسی ہے کہ جو آدمی کے اندر یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ اس کی عظمت کتنی بڑی ہے جیسے اس کا قادر مطلق ہونا. لیکن آدمی کی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے رحمت کی وہ آدمی کے اندر امیدیں اور توقعات لگاتی ہے. آدمی کے یاد کو دور کرتی ہے اور اس کو امید دلاتی ہے. تو وہ صفت یہاں بیان کی گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں میں اس کی رحمت سے یہ امید رکھتا ہوں کہ جب اس کے نام کے ساتھ میں شروع کر رہا ہوں تو قرآن کے فہم کے دروازے وہ میرے لیے کھولے, قرآن کو میرے لیے ذریعہ ہدایت بنائے گا, مجھے اس قابل بنائے گا کہ میں قرآن سے رہنمائی حاصل کروں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. تعریف ہے اللہ کے لیے جو سارے جہان والوں کا یا سارے عالموں کا یا دوسرے الفاظ میں ساری کائنات کا رب ہے, رحمان اور رحیم ہے, یوم الدین کا یعنی یوم الجزا کا مالک. ایاک نعبد ویاک نستعین تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم ہماری رہنمائی کر سیدھے راستے پر. صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو جن پر تیرا غضب نہیں ہوا ہے اور جو گمراہ نہیں. یہ سب سے پہلی سورت ہے قرآن مجید, ترتیب میں بھی سب سے پہلی سورت ہے اور نزول میں بھی سب سے پہلی سورت. اس سے پہلے کچھ آیات ضرور نازل ہوئی ہیں قرآن مجید کی, جیسے ہی سورہ مزمل کی ابتدائی آیات, سورہ مدثر کی ابتدائی آیات, اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ متفرق آیات تو پہلے نازل ہوئی ہیں قرآن مجید میں. لیکن پوری سورت بیک وقت سب سے پہلے یہی ہے جو نازل, اور اس کی بہت سی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ آغاز سے نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور نماز وہ اولین فریضہ ہے جو اہل ایمان پر ہر زمانے میں عائد ہوتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد پہلا عمل جو فرض کیا گیا وہ نماز۔ اسلام کا آغاز ہوتے ہی یہ الگ بات ہے کہ پانچ وقت کی نماز اس خاص شکل میں جو اب پڑھی جاتی ہے یہ بہت دیر میں فرض کی گئی، لیکن بجائے خود نماز یہ بالکل آغاز نہیں تھی۔ ایمان لانے کے بعد پہلا کام جو ہے وہ نماز ہے، تو اس وجہ سے یہ بالکل ابتدائی صورت ہے، سب سے پہلی صورت یہ ایمان ہے۔ اس کو سورہ فاتحہ کہنے سے مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ سورت جس سے قرآن مجید کا افتتاح، بعض لوگ اس کو قرآن مجید کا مقدمہ قرار دیتے ہیں، لیکن یہ بات میرے نزدیک صحیح نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سورت میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں سارا قرآن مجید اس کی شرح ہے، سارے قرآن مجید میں اس کو اس کی وضاحت کی گئی، لیکن اس سورت کے جو الفاظ ہیں ان کو پڑھ کر یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ مقدمہ کتاب، اور مقدمہ کتاب میں جو باتیں ہونی چاہیے وہ ساری اس سورت میں ہیں بھی نہیں۔ دراصل یہ ایک دعا ہے کہ جو انسان کو سکھائی گئی ہے تاکہ وہ اپنی نماز کی ابتدا بھی اس سے کرے اور قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز بھی اس سے۔ اس کے الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ یہ ایک دعا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہے، تعریف کی گئی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے عرض کیا گیا ہے کہ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بات بیان کی گئی جس کے لیے مدد کی درکار ہے، یعنی ہماری رہنمائی کر۔ تو حقیقت میں سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، اور یہ دعا اس لیے سکھائی گئی ہے کہ ایک انسان جب اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہو تو پہلے یہ دعا مانگے پھر آگے، اور جب قرآن مجید کا آغاز کرے تو پہلے یہ دعا مانگے اور اس کے بعد پھر اس کا مطالعہ ہے۔ یہ دعا جیسا کہ میں نے تفسیر القرآن میں بھی لکھا ہے، قرآن مجید پورا کا پورا حقیقت اس دعا کا جواب ہے، یعنی بندہ دعا مانگتا ہے کہ میری رہنمائی کر، مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور خدا کی طرف سے یہ پوری کتاب دی جاتی ہے کہ یہ ہے تیرے لیے رہنمائی، یہ ہدایت ہے جو ہم تجھے دے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں مختلف انداز بیان اختیار کیے گئے ہیں، اس بات کو بھی آپ ملحوظ رکھیے، بہت سے لوگ اس بات میں الجھن میں پڑتے ہیں۔ قرآن مجید میں کسی جگہ اللہ تعالیٰ خود متکلم کی حیثیت سے بولتا ہے، جیسے کہ میں یہ کہتا ہوں اور میں یہ کرتا ہوں اور میں اس سے منع کرتا ہوں، ایک طرز بیان قرآن کا یہ ہے۔ دوسرا طرز بیان قرآن مجید کا یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کرتا ہے کہ تم یوں کہو، کہیں قل کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اے نبی یوں کہو، اور کبھی بغیر قل کے بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یوں کہو، گویا کہ بغیر متکلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اصل میں کلام اللہ تعالیٰ کا ہوتا۔ تیسرا ایک انداز بیان قرآن مجید میں یہ ہے کہ اہل ایمان بول رہے ہیں، الفاظ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، لیکن بولنے والے اہل ایمان ہیں، یعنی متکلم کی حیثیت سے اہل ایمان بولتے ہیں، اور وہ ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلقین کے تم یوں کہو۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا کہ قولوا الحمدللہ، اے اہل ایمان تم یوں کہو کہ الحمدللہ، بلکہ صرف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک، اب یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم یہ کہنے والے ہم ہیں، لیکن اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ تم یوں کہو، یہ نہیں کہا کہ تم یوں کہو، لیکن وہ انداز کلام خود بتا۔
درس قرآن کا بقیہ حصہ اس کیسٹ کے دوسری جانب آغاز سے سماعت فرمائیے۔
بات ایسی ہوتی ہے کہ بولنے والا میں ہوں لیکن کوئی انسپریشن ہو رہا ہے جو مجھ سے بولوا رہا ہے، اس نزاکت کو آپ نگاہ میں رکھیے، اور بہت سے لوگوں میں جو یہ سوال پیدا ہوتا ہے وہ ان کو آپ یہ حقیقت سمجھا سکتے ہیں۔ فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اللہ رب العالمین۔ حمد کا لفظ تعریف اور شکر دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل معنی اس کی تعریف، شکر کے معنی ضمناً پیدا ہوتے ہیں۔ جب ایک آدمی کسی کا احسان مند ہوتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے، اس وجہ سے شکر کا مفہوم اس کے اندر آپ سے آپ آ جاتا ہے۔ اسی لیے بسا اوقات جب کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ مزاج کیسا ہے، آپ کہتے ہیں الحمدللہ، تو وہ الحمدللہ شکر کے معنی میں ہوتا ہے۔ کھانا کھا کے آپ اٹھتے ہیں، آپ کہتے ہیں الحمدللہ، پانی پیتے ہیں، آپ کہتے ہیں الحمدللہ، یہ سارا الحمدللہ جو ہے یہ شکر کے معنی ہے۔ لیکن یہ اس کی بنا کیا ہے؟ اس کی بنا یہ ہے کہ آدمی جب کسی کا شکر گزار ہوتا ہے اور دل میں اپنے احسان مندی محسوس کرتا ہے تو وہ اس کی تعریف کرتا ہے، اور اس تعریف کی جو کا اصل جو محرک ہوتا ہے وہ شکر کا جذبہ۔ بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے کسی شخص نے اگر ان کے اوپر بہت احسان بڑا احسان کیا ہے، وہ کہیں گے کہ جی اس کا کیا کہنا ہے، وہ تو بڑا سخی آدمی ہے، بڑا فیاض آدمی ہے، بڑا ہمدرد آدمی ہے۔ اب یہ ساری باتیں جو وہ کہہ رہا ہے تو وہ ظاہر میں تعریف کر رہا ہے، مگر حقیقت میں اظہار شکر کر رہا ہے، محرک اس کا شکر ہوگا۔ لیکن بنا جو اصل ہے وہ حمد کی وہ تعریف، اور تعریف دو طرح سے ہوا کرتی ہے، ایک بجائے خود کسی کے کمال کی تعریف ہوتی ہے، اور ایک کسی کے ایسے کمال کی تعریف ہوتی ہے جو ہمارے لیے نافع ہے۔ مثلا یہ کہ ایک پھول کو آپ دیکھتے ہیں، اس کے حسن کی آپ تعریف کرتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ آپ کے لیے نافع ہے، یعنی بجائے خود وہ پھول اتنا حسین ہے کہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، وہ اس تعریف کا مستحق ہے۔ ایک دوا کی آپ تعریف کرتے ہیں، یہ تعریف اس بنا پر ہے کہ اس کا وہ اس کے خواص جو ہیں وہ آپ کے لیے نافع ہے۔ اللہ تعالی کی جو تعریف ہے وہ ان دونوں وجوہ سے، اس وجہ سے بھی ہے کہ اس وہ بجائے خود کامل، بجائے خود تمام کمالات کا اور ساری خوبیوں کا مجموعہ، اس بنا پر بھی ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی قابل تعریف ہے اس کے اندر جو صفت بھی پیدا ہوئی ہے تعریف کی، وہ اللہ کی پیدا کرنے سے ہوئی ہے، تو وہ منبع کمالات بھی ہے، سرچشمہ کمالات بھی ہے، تمام خوبیوں کی ابتدا اسی کی ذات سے ہوتی ہے اور تمام خوبیاں اسی کی پیدا کرتا ہے، اور اس بنا پر بھی ہے کہ اس کی بے شمار صفات ایسی ہیں جو براہ راست ہمارے وجود کا سبب ہیں، براہ راست ہمارے لیے جو کچھ بھی ہم کو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پہنچتا ہے۔ تو ان فوائد و منافع کی وجہ سے بھی جو اللہ سے ہم کو پہنچتے ہیں ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اور بجائے خود اس کے کمالات کی بنا پر بھی تعریف کرتے ہیں، اور اس بنا پر بھی تعریف کرتے ہیں کہ جس چیز میں بھی جو کچھ کمال ہے اس کا سرچشمہ اس کی ذات ہے۔ جب الحمدللہ کہا جائے تو اس کے اندر خود بخود یہ مفہوم شامل ہو جاتا ہے کہ حقیقت میں تعریف جس چیز کا نام ہے اس کا مستحق وہی ہے، یعنی دوسرا کوئی کسی تعریف کا مستحق نہیں ہے، دوسرا اگر تعریف کا مستحق ہے تو مجازن مستحق، لیکن اللہ تعالیٰ بذات مستحق ہے، اور حقیقت میں تعریف اگر پہنچتی ہے تو اسی کو پہنچتی ہے۔ مثلا آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ بڑی اچھی بنی ہوئی ہے، جب آپ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ کیا خوب بنی ہوئی ہے تو حقیقت میں اس کے بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں، یعنی خود وہ چیز بجائے خود تعریف کی مستحق نہیں، بنانے والا تعریف کا مستحق ہے کہ جس نے اتنی اعلیٰ درجے کی چیز بنائی ہے. تو جتنی چیزیں بھی ہیں جن کے اندر جن کی کوئی شخص تعریف کرتا ہے، حقیقت میں وہ ساری تعریف اللہ ہی کو پہنچا. تو الحمدللہ جب کہا، حمدن للہ نہیں کہا بلکہ الحمدللہ کہا، تو اس کے معنی ہے کہ تعریف جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کے لیے. کوئی دوسرا آدمی تعریف، کوئی دوسری ہستی تعریف کے مستحق نہیں. یہ چیز، یہ پہلا ہی فقرہ یہ جہاں سے آغاز ہو رہا ہے قرآن مجید کا، یہ پہلا ہی فقرہ شرک کی جڑ کاٹ دیتا ہے. اگر تعریف کا مستحق اللہ کے سوا پھر کوئی نہیں ہے تو باقی وہ کون ہیں کہ جو معبود ہونے کے مستحق ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ اگر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے تو ظاہر بات ہے تو یقیناً ساری عبادت بھی اللہ ہی کی. کوئی دوسرا کسی عبادت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ اگر اس میں کوئی کمال ہے بھی تو عطیہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں. ذاتی کمال جب اس کا نہیں ہے تو وہ عبادت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک نبی ہے بلا شبہ نہایت مقدس ہستی ہے، نہایت پاکیزہ ہستی ہے، لیکن کس بنا پر وہ قابل تعریف ہے؟ اس بنا پر کہ اللہ نے نبی بنایا. جب اللہ کا بنایا ہوا نبی ہونے کی وجہ سے وہ قابل تعریف ہے اور جو کچھ اس کے کمالات ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، تو معبود نبی کو ہونا چاہیے کہ اللہ کو ہونا چاہیے؟ اسی طرح سے دوسری جو ہستیاں بھی ہیں، اگر فرض کیجئے کوئی سے سورج کی عبادت کر رہا ہے، سورج کو روشنی کہاں سے ملی، سورج کو حرارت کہاں سے ملی، یہ انرجی جو سورج پھینک رہا ہے یہ کہاں سے حاصل ہوئی؟ اگر اس کا بنانے والا اللہ ہی ہے اور ظاہر بات ہے کہ اللہ ہی ہے، تو معبود ہونے کا مستحق سورج نہیں ہے بلکہ اللہ. تو اس طرح سے الحمدللہ کا لفظ خود شرک کی جڑ کاٹ، یہیں سے آغاز ہو جاتا ہے شرک کی طرف اور توحید کے اسما. اللہ کا لفظ جو ہے یہ قدیم زمانے سے عربی زبان میں اللہ رب العالمین کے لیے مخصوص رہا ہے، یعنی عربی زبان میں جاہلیت کے زمانے میں اسلام کے آنے سے قبل دو الفاظ تھے، ایک الہ اور ایک الالہ. الہ کا لفظ جو تھا وہ استعمال ہوتا تھا دیوتاؤں، بے شمار آلیہ تھے ان کے، وہ آلیہ اس کی جمع بھی آتی ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ آلیہ اجعل الالہۃ الہا واحدا، کیا سارے خداؤں کا ایک خدا بنا ڈالا. تو ان کی زبان میں ایک لفظ تھا الہ جو معبود کے لیے اور دیوتاؤں کے لیے استعمال ہوا، اور وہ بہت سارے تھے، بے حد و حساب تھے آلیہ. اور جب وہ کہتے تھے الالہ، وہ خاص الہ، تو اس سے مراد سب سے بڑا خدا جو ان کے ذہن میں، یعنی ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اور خود ان معبودوں کا پیدا کرنے والا. وہ ان الہوں کے متعلق ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کا خالق بھی اللہ تعالی ہے، تو وہ الالہ کا لفظ بولتے تھے، یہاں تک کہ کثرت سے استعمال سے وہ الالہ کا اللہ استعمال ہوا، اور اللہ کی کوئی جمع ان کے ہاں نہیں تھی. آلہ الہ کی جمع تھی لیکن اللہ کی کوئی جمع ان کے ہاں نہیں تھی. معلوم ہوا وہ خود بھی اس کو مانتے تھے کہ اللہ بہت سارے نہیں تھے، اللہ تو ایک ہی ہے، البتہ الہ بہت سارے. یہ اللہ کا لفظ جو ہے قدیم ترین زمانے سے عربی زبان میں اللہ تعالی کا اسم ذات قرار پایا. قرآن مجید کے نزول سے پہلے بھی اللہ کا لفظ ان کے ہاں اسی معنی میں استعمال ہوا. اور دنیا کی دوسری قومیں جو ہیں مشرقین، ان کے ہاں بھی اللہ کے لیے الگ الفاظ ہیں اور دوسرے خداؤں کے لیے الگ الفاظ. انگریزی میں یہ فرق کر دیا گیا ہے کہ چھوٹے جی سے لکھا جائے تو گاڈ دیوتا کے معنی میں اور اس کی جمع آتی ہے، بڑے جی سے جب لکھا جائے تو وہ اللہ تعالی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی کوئی جمع نہیں آتی. یعنی بڑے جی والے کو گاڈ کبھی نہیں لکھا جائے گا انگریزی زبان میں. اسی طرح سے دوسری جو زمانے ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے الگ نام ہیں اور الہوں کے لیے الگ نام ہیں. قرآن مجید جس بات کے لیے آیا ہے وہ یہ ہے کہ صرف اللہ ہی ایک الہ ہے، دوسرا الہ نہیں، اور اسی لیے یہاں فرمایا کہ ساری ہم جو ہے وہ اللہ کے لیے مخصوص ہے، کوئی تمہارے آلیہ جو ہیں ان کو کوئی حمد نہیں پہنچتی. الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے جو رب العالمین ہے. عالم کی جمع ہے عالمین، عالم کی جمع عوالم بھی آتا ہے اور عالمین بھی آتا ہے. اور عالم کہتے ہیں پوری مخلوق کو بھی، تمام مخلوقات کے لیے بھی عالم کا لفظ بولا جاتا ہے، اور مخلوقات کی ایک ایک صنف کو بھی عالم کہتے ہیں. مثلا عالم انسانی یعنی نوع انسانی، عالم حیوانات یعنی انواع حیوانات، عالم نباتات، عالم جماعتات. تو عالم مخلوقات کی ایک ایک صنف کے لیے بھی بولا جاتا ہے. عالمین مخلوقات کی تمام اصناف، جس قسم کی بھی مخلوق اس دنیا میں پائی جاتی ہے ان سب کا رب. دوسرے الفاظ میں جیسے میں نے آپ کو کہا ترجمے میں کہ رب العالمین کے معنی ساری کائنات کا رب، رب کے معنی عربی زبان میں مختلف استعمالات ہیں رب کے. رب کا لفظ مالک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، خود قرآن مجید میں ہے کہ رب العرش العظیم، تو عرش عظیم کا مالک عربی زبان میں ویسے بھی استعمال ہوتا ہے. رب الدار گھر کا مالک، رب الغنیمہ بکریوں کا مالک. تو رب کا لفظ عربی زبان میں مالک کے لیے بکثرت استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے رب کا لفظ عربی زبان میں پرورش کرنے کے معنی میں بھی استعمال، پروردگار کے معنی، وہ جو پرورش کر رہا ہو، پال رہا ہو، پوس رہا ہو، اس کو رب ہے. اسی طرح سے رب سردار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی خاص گروہ کا جو سردار ہے وہ اس گروہ کا رب کہلائے. یہ قدیم استعمال ہے عربی. رب حاکم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، فرمروا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. چنانچہ قدیم زمانے کے جو مشرقین تھے وہ من جملہ اور بہت سے ارباب کے خود ملک کے بادشاہ کو بھی رب کہا کرتے تھے. قرآن مجید میں بھی ان کے اس فعل کا ذکر آیا ہے، جیسے فرعون کے متعلق یہ چیز آئی ہے. تو رب کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ تمام معنوں میں رب اللہ تعالیٰ ہی ہے. مالک کے معنی میں بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، پرورش کرنے والے کے معنی میں بھی رب اللہ تعالیٰ ہے، سردار کے معنی میں بھی رب اللہ تعالیٰ ہے، فرماروا کے معنی میں بھی رب اللہ ہے. یعنی ہم اس ایک رب کے سوا کسی رب کو نہیں جانتے، نہ پروردگار کے اعتبار سے، نہ مالک کے اعتبار سے، نہ فرماروا. تو حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام کائنات کا مالک ہے، اور فرماروا الرحمن الرحیم، جو رحمان الرحیم ہے. یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تین صفات بیان کی ہیں، ایک اس کا رب العالمین ہونا، دوسرے اس کا رحیم رحمان ہونا، اور تیسرے مالک یوم الدین. پہلی صفت جو بیان کی گئی اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی حیثیت اس کی مخلوقات کے مقابلے میں کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ محض خالق ہو، پیدا کر کے اس نے چھوڑ دیا ہو کہ جاؤ جہاں جو کچھ تمہارا جی چاہے کرو، جس کی چاہو بندگی کرو، جس کی چاہو غلامی کرو، جس کے احکام کے اوپر چاہو چلو، خواہ خود اپنی مرضی کے مطابق جو چاہو کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے، وہ محض خالق نہیں بلکہ رب بھی ہے. پیدا کرنے کے بعد اس نے یوں ہی آزاد شترے بے مہار کی طرح نہیں چھوڑ دیا ہے، یا پیدا ہونے کے بعد جیسے ہندوؤں کے یہاں پن کر دیا جاتا ہے کہ ایک بیل کو چھوڑ دیا وہ جہاں چاہے پھرتا رہے، تو اس نے پیدا ہونے کے بعد تمہیں پن نہیں کر دیا بلکہ وہ رب ہے ساری کائنات. دوسری جو اس کی صفت بیان کی گئی وہ رحمت، اور رحمت کی صفت کو بھی پورے مبالغے کے ساتھ بیان کیا، رحمان اور رحیم. رحمان کا لفظ عربی زبان میں قدیم زمانے سے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رحمان قرآن مجید نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اس سے پہلے یہ استعمال نہیں ہوتا تھا، لیکن اب موجودہ زمانے میں یمن میں جو کتبات ملے ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ رحمان کے پرستاروں کا ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 700-800 برس پہلے بھی وہاں پائے گا، جو کہتے تھے کہ ہم عباد الرحمان ہیں، صرف رحمان کی بندگی کرتے ہیں، ہم کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ عربی زبان میں قدیم لفظ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے رحمان. رحمان کے لفظ میں انتہائی مبالغہ ہے، رحمت کی انتہا، بے حد حساب رحمت، اس کے لیے رحمان کا لفظ بولا ہے. ہمیشہ عربی زبان میں قاعدہ ہے کہ جب ایک مادے کے اندر جتنے الفاظ حروف بڑھتے چلے جائیں گے اتنی زیادہ اس کے معنی میں مبالغہ ہوگا. تو رحیم یہ کمتر درجے کا لفظ ہے، رحمان زیادہ وسعت اور زیادہ مبالغہ ہوتا ہے. تو انتہائی مبالغے کا لفظ استعمال رحمان کرنے کے بعد پھر رحیم کا لفظ استعمال، اس کے وجوہ میں بہت سے مفسرین نے مختلف باتیں بیان کی. بات کہتے ہیں کہ رحمان الدنیا رحیم الآخرہ، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے کیونکہ کافر و مومن سب کے اوپر اس کی رحمت عام ہے، لیکن آخرت میں وہ رحیم ہوگا، یعنی اس کی جو رحمت ہے وہ صرف اہل ایمان تک محسوس ہے، کفار اس کی رحمت کے مستحق نہ رہے. اور مختلف معنی مفسرین نے بیان کیے، لیکن میرا اطمینان جس بات کے اوپر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رحمان کا لفظ اگرچہ مبالغے کا لفظ ہے عربی زبان میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان کرتے ہوئے یہ مبالغے کا لفظ بھی کافی محسوس نہیں ہے. اس وجہ سے ایک لفظ اور استعمال کیا تاکہ اور زیادہ اس معنی میں شدت پیدا ہو. اور آپ مختلف زبانوں میں دیکھیں گے کہ یہ طرز استعمال موجود ہے کہ کسی چیز کی ایک صفت بیان کر کے آپ اگر یہ محسوس کرتے ہوں کہ جن الفاظ میں میں نے بیان کیا ہے یہ الفاظ اس صفت کے بیان کرنے کے لیے کافی نہیں، تو اس کے بعد ایک اور لفظ اسی معنی کا آپ اس کے ساتھ بولیں تاکہ اس کی شدت کو آپ کنوے کر سکیں. تو یہی بات یہاں بھی پائی جاتی ہے کہ رحمان کا لفظ بول کر بھی جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہو تو رحمان کا لفظ بول کر بھی تشنگی محسوس ہوتی ہے کہ یہ کافی نہیں ہے، اس وجہ سے ایک لفظ اور بول کر اس کی شدت پوری طرح سے بیان. واقعہ یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر بھائے، حتیٰ کہ اس کے اپنے غضب پر بھی بھائے. اس دنیا میں جو کچھ بھی ہمدردی آپ کہیں پاتے ہیں ظاہر بات ہے کہ اس کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی رحمت. اگر ایک ماں بچے کو پرورش کر رہی ہے تو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے رحم اس کے دل میں ڈال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کے لیے شفقت پیدا کر دی ہے، ورنہ ظاہر بات ہے کہ ماں سے بڑھ کر بچے کے دشمن کوئی نہ ہو سکتا، کیونکہ اس کا خون چوس کا تو وہ پرورش پائی، اس نے نہایت تکلیف دے کر وہ پیدا ہوا، جب تک پیٹ میں رہا تکلیف دیتا رہا، باہر نکلنے کے بعد مدتوں اس کا جینا اور اس کا کھانا اور پینا اور اس کا چین سب کچھ آرام کیا، لیکن وہ ہے کہ اس پر جان دیے دیتی ہے، وہ ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کر اس کو عزیز رکھ رہی ہے، یہاں تک کہ اس کو خطرہ پیش آئے تو اپنے آپ کو قربان کر دیتی ہے اس کے اوپر. یہ کیا چیز، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو انسانوں کی پرورش کے لیے اس نے ماں کے دل میں ڈال دی. اسی طرح سے دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی رحمت پائی جاتی ہے، کوئی رحم ہے، شفقت ہے، ہمدردی ہے، وہ ساری کی ساری اس کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی رحمت. اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم کا پرتو جس چیز کے اوپر جتنا ڈال دیا اتنا اس کے اندر رحم ہو، ورنہ وجود نے پتھر ہو گیا اور یہاں کچھ نہ ہو، انسان بھی ہوتے تو پتھر کی طرح سنگین ہوتا. اور دنیا میں جس طرف بھی آپ نگاہ ڈالیں جو کچھ بھی مخلوقات کو مل رہا ہے اللہ کے رحم کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے بھوکا مار دے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو طرح طرح کی آفات میں مبتلا کر دے، لیکن یہ مخلوقات جو دنیا میں جی رہی ہے وہ اس کی رحمت کی وجہ سے جی. وہ رحم فرما رہا ہے اس وجہ سے لوگوں کو دنیا کو رزق بھی مل رہا ہے اور دنیا کو پرورش کا اور آسائش کا سامان ہے. تو دوسری صفت اللہ تعالی کی بیان کی گئی رحمان رحیم, اور تیسری صفت بیان کی گئی مالک یوم, یوم الجزا کا مالک وہ دن کے جب کہ انسانوں کا حساب کتاب ہوگا اور ان کو جزا دی جائے گی. یہاں دین کا لفظ جزا کے معنی میں استعمال ہوا ہے. عربی زبان میں دین کے کئی معنی ہیں اور ایک معنی اس کے جزا ہے. اس کی رحمت کا ذکر کرنے کے بعد مالک یوم الدین کہنے کا مدعا یہ ہے کہ اس کی رحمت کے بھروسے پر گناہگار نہ ہو جائے, اس کی رحمت کے بھروسے کے اوپر نافرمانیاں نہ کرنا چاہیے. رحیم بھی ہے اور اس کے ساتھ عادل بھی ہے, یوم الدین کا مالک ہے. دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھیے. اس کی ربوبیت کا جب احساس ہو تو اس کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اس کی ملکیت ہیں, اس کے محکوم ہیں, وہ ہمارا فرمانروا اور آقا ہے. اس کے بعد اس کی رحمت کا احساس یہی وہ چیز ہے کہ جو آدمی کو امید دلاتی ہے, جس کی وجہ سے آدمی اس کے دامن میں پناہ لینے کے لیے دوڑتا اور اس سے مدد مانگتا. تیسری چیز آدمی کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھے اس کے سامنے جواب دے. مالک یوم الدین خود بخود اس مفہوم کو ظاہر کرتا ہے کہ کوئی دن ہے جب سے جزا ہوگی اور ہم کو اس کے سامنے اپنا حساب دے. اور مالک کا لفظ استعمال کیا, اس کے معنی ہے کہ تمام اختیارات اس روز بالکل لیا اس کے ہوں, پورا اختیار ہوگا کہ جس کو چاہے سزا دے دے, جس کو چاہے چھوڑ. یہ الگ بات ہے کہ وہ سزا بھی دے گا تو انصاف کی بنا پر دے گا, چھوڑے گا بھی تو انصاف کی بنا پر, ظلم کسی کے ساتھ نہیں کرے گا. لیکن مالک یوم الدین کہنے کے معنی ہے کہ کسی دوسرے میں یہ ہستی نہیں ہے کہ اس کے انصاف کے معاملے میں دخل دے سکے, بالکل یہ اختیارات اس کے ہوں گے. کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کھڑے ہو کر یہ کہے کہ یہ میرا ہے, اس کو ذرا میری خاطر چھوڑ دی. کسی کی خاطر چھوڑ دینے کا کوئی اختیار نہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے تو چھوڑ دے گا, اور نہیں اگر سزا دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دلایا ہے کہ میں تمہارا مالک و فرما روا ہوں, یہ احساس دلایا ہے کہ میں رحیم ہوں, جو کچھ تم کو مل رہا ہے میری رحمت کی وجہ سے مل رہا ہے, اور یہ احساس دلایا کہ تم میرے سامنے جواب دے ہو, اور اس دن میرے سامنے تم کو جواب دہی کرنی ہے جس دن کے تمام اختیارات میرے ہوں. جیسے کہ قرآن مجید فرمایا کہ ول امر یوم للہ, اس روز فیصلہ بالکل اللہ کے ہاتھ میں ہوگا, کسی دوسرے کا کوئی دخل اس کے اندر نہیں.
اس کے ساتھ درس قرآن ختم ہوتا ہے. اب آپ مولانا مغفور کی زبانی بعض سوالوں کے جواب سماعت فرمائیں گے. واضح رہے کہ درس کے بعد دریافت کیے جانے والے سوالات بعض اوقات تو درس قرآن و حدیث سے متعلق ہوتے تھے اور بعض اوقات عام علمی نوعیت کے ہوتے تھے. مولانا مرحوم ہر قسم کے سوالوں کے جواب ارشاد فرماتے. خطاب فرماتے ہیں جناب سید مودودی رحمت اللہ علیہ.
یہ پچھلی مرتبہ جو قل اعوذ برب الناس کی تفسیر میں نے بتایا تھا جادو کے اثر کے متعلق, تو ایک صاحب نے اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ آدمی اگر شہر اور جادو کے زیر اثر مر جائے تو کیا وہ شہید ہوگا؟ وہ اسی طرح سے شہید کی تاریخ میں آئے گا جیسے کسی شخص کو گولی مار کے مار دی جائے. اگر فرض کیجئے کہ جادو کا اثر اس قدر شدید کسی پر ہو جائے کہ وہ مر جائے, تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو بے گناہ مقتول ہے. پتہ امام مالک کی حدیث ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سال میں جہنم دو مرتبہ دو مختلف قسم کے سانس لیتی ہے, ایک سرد ایک گرم. سرد سانس دنیا میں سردی کے اثرات پھیلاتا ہے اور گرم سانس گرمی کی تکلیف کا سبب بنتا ہے. اس حدیث میں اشکال یہ ہے کہ پھر تمام دنیا میں سردی اور گرمی کے اثرات یکساں طور پر کیوں نہیں پھیلتے, کہیں کم کہیں زیادہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں بڑی ایک مصیبت ہے کہ کلام کے مدعا کو سمجھے بغیر سوالات کیے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب علم موسمیات کا ایک مضمون بیان کرنا نہیں تھا کہ موسم کیسے پیدا ہوتے ہیں, اور نہ کوئی علم موسمیات کی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلاس کھولی تھی کہ جس میں بتایا کہ یہ بتانا آپ چاہتے ہوں کہ گرمی دنیا میں کیسے آتی ہے اور سردی کیسے آتی ہے. در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام خلق خدا کو رائے راست بتانا ہے, اصل مقصد جس کے لیے آپ آئے. اور آج دنیا کی ہر چیز سے آدمی کو وہ سبق دینے کی کوشش کرتے تھے جو آپ کو جو انسان کو رائے راست کی طرف لے. گرمی اگر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ احساس دلاتے تھے کہ ذرا اس گرمی کو دیکھو پھر جہنم کا تصور کرو کہ جہنم میں کیا حال ہوگا تمہارا. جیسے کہ قرآن مجید میں ہی آیا ہے کہ جنگ تبوک کے موقع کے اوپر جب سخت گرمی کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر نکلنے لگے تو بہت سے منافقین نے یہ معذرت کی کہ سخت گرمی کا زمانہ ہے, ہم سے سفر نہیں ہو سکے گا. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ قل نار جہنم اشد حرارا, اے نبی ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس گرمی سے زیادہ سخت ہے کہ یہاں عرب کے تپتے ہوئے ریگستان میں تم محسوس کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احساس دراصل دلایا ہے کہ یہ دنیا کی گرمی جو تم کو پریشان کرتی ہے یہ جہنم کی گرمی کا ایک ہلکا سا اثر ہے. کم سے کم ہلکی سے ہلکی جو گرمی جہنم کی ہو سکتی تھی اس کا ایک یوں سمجھیے کہ اس کی ایک پھونک یہاں آ گئی ہے جو تم کو اس شکل میں تکلیف محسوس. اسی طرح سے گرمی کے جہنم کے بعد خطے انتہائی سرد ہوں گے جسے قرآن مجید میں بھی اشارہ کیا گیا ہے. تو جہنم کے بعد خطے انتہائی سرد ہوں گے, ان کی تکلیف اسی طرح ہوگی جیسے کہ آپ کی ہوتی ہے. سردی کی شدت قریب قریب وہی اثرات ڈالتی ہے جو آپ کی ہوتی ہے. تو جاڑے کی سردی میں حضور یہ احساس دلا دیتے کہ ذرا جہنم کے ٹھنڈے خطوں کا خیال کرو. اصل مقصود جہنم سے ڈرانا ہے, نہ کہ محکمہ موسمیات کی معلومات فراہم کر کے دینا ہے. سوال کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارے اسپتالوں میں مریضوں کے پاس آخری وقت بھی کوئی مولوی نہیں بھیجا جاتا, کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ اسپتالوں میں نرسوں کے ساتھ ساتھ ہر ایک مریض کے لیے ایک ایک مولوی بھی مقرر کیا جائے؟ میں بالکل حیران ہوں. ظاہر بات ہے جن صاحب نے یہ سوال کیا ہے وہ اس موقع کے اوپر موجود ہوں گے جب میں نے یہ بات کہی, اور آپ سب لوگ موجود تھے, اکثر آپ میں سے ہوں گے. میں نے اس کے اندر مشن اسپتالوں کی مثال بھی دی تھی کہ مشن اسپتالوں میں پوری کوشش کی جاتی ہے کہ مریض عیسائی نہیں اور کسی مذہب کا بھی اس پر اپنے مذہب کی تبلیغ اس مرض کے دوران میں کرتے ہیں. شرانے بائبل لگ دی جائیں, ان کے جو پریچر ہیں وائزین اور مبلغین وہ چکر کاٹتے رہتے ہیں, ایک ایک مریض کے پاس کسی نہ کسی طرح پہنچتے ہیں, اس کو ان کے نزدیک جو ان کا دین ہے وہ اس کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں. پھر کوئی عیسائی مریض اگر مرنے لگتا ہے لازمن پادری اس کے پاس جائے گا اور آخر وقت میں اس کو تلقین کرے. اچھا اب جائیے ذرا مشن اسپتال میں, کیا ایک ایک مریض کے لیے واقعی نرس کی طرح پادری بھی مقرر ہوتے؟ جو انتظامات وہ کر سکتے ہیں, سوال یہ کہ ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو سکتے؟ پھر یورپ اور امریکہ کے اندر اسپتالوں میں جو لوگ مرنے والے ہوتے ہیں, مرتے ہوئے آدمی کی تلقین کے لیے اب بھی یہ دہریا جب ہو گئے ہیں یہ لوگ اور دنیا پرست بن گئے, اس وقت بھی اب تک یہاں کہ مریض کے پاس ایک آدمی ایک پادری جاتا ہے. یہاں تک کہ جس کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے تو پھانسی کی سزا کے لیے کرسی پر بٹھانے سے پہلے اس کے پاس پادری جاتا اور جا کر اس کی تلقین کرتا ہے. کیا ہر مریض کے لیے ایک ایک پادری الگ الگ ہوتا ہے یا ہر پھانسی پانے والے کے لیے الگ الگ ہوتا ہے؟ یہاں آخر ہم کیوں نہیں انتظام کر سکتے اس بات کا کہ ہمارے اسپتالوں میں جو مریض آتے ہیں جس طرح سے ہم ان کے علاج کی فکر کرتے ہیں اسی طرح سے دو چار آدمی اس کام کے لیے مقرر کیے جائیں, کہ وہ ہسپتال میں رہیں، لوگوں کو خدا کا خوف دلائیں، لوگوں کو تلقین کریں، ہدایت کریں، ان کو دینے وہ وقت ہوتا ہے آدمی جو پر اثر ڈالنے کا۔ عیسائی آ کر اپنے ہسپتالوں میں کیوں مریض کی حالت کے مریض پر اس حالت میں تبلیغ کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اس وقت آدمی کے جذبات رقیق ہوتے ہیں، وہ اثر قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔
سوالات کے جوابات ختم ہوئے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔